نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه ہمیں کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم کیا ان سے بچنا، یہ ہے طاعت. طاعت، اطاعت، طاعت فرما برداری، تابے داری. تو جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے بچنا، یہ طاعت ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تابے داری ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو طاعات کو بجا لاتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، تابے داری کرتا ہے، وہ بڑی بھاری کامیابی سے کامیاب ہوگا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدْ، حدیث میں ہے. جو فرما برداری کرتا ہے، تابے داری کرتا ہے، اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، وہ رشد و ہدایت پر ہوتا ہے، اور رشد و ہدایت پر جو بھی ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، موت کے وقت بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، جو شخص کرنے کے کاموں کو چھوڑتا ہے اور نہ کرنے کے کاموں کو کرتا ہے، جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو چھوڑنا، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ اطاعت کا اپوزٹ ہے، اسے معصیت کہتے ہیں. معصیت، اللہ کی نافرمانی، گناہ، سن. اور معصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ جو اطاعت کرتا ہے اس نے تو رشد و ہدایت پا لی، اس کو تو راستہ مل گیا، اور راستہ جسے مل گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بھٹک گیا، راہ راست سے ہٹ گیا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرنا، نمازیں پڑھنے کے لیے کہی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنے کے لیے کہا روزے رکھنا، زکات دینے کے لیے کہا زکات دینا، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرنا، یہ طاعت ہے۔ اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے بچنا، فلم مت دیکھو اب بچتا ہے، میوزک مت سنو بچتا ہے، نامحرم عورت کو مت دیکھو بچتا ہے، بے پردگی مت کرو بچتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو بچتا ہے، تو یہ بچنا ان کاموں سے جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، یہ بھی طاعت ہے۔ اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان سے نہ بچنا، زنا مت کرو مگر کرتا ہے، شراب مت پیو مگر پیتا ہے، جھوٹ مت بولو مگر بولتا ہے، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کو نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرو مگر نہیں کرتا، نمازیں پڑھو مگر نہیں پڑھتا، اسے معصیت کہتے ہیں۔ تو ہمیں طاعت والی زندگی گزارنی ہے اور معصیت والی زندگی سے بچنا ہے، اس لیے کہ طاعت والی زندگی ہمیں جنت تک پہنچائے گی اور معصیت والی زندگی جنت والے راستے سے ہمیں ہٹا دے گی، جنت تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ دوستوں کو بھی توفیق دے۔ وقت بھی کم ہے، اس لیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اب آگے آ رہی ہے۔ ہم جب غور سے دیکھیں گے اپنی زندگیوں کو تو ہمیں محسوس یہ ہوگا کہ اطاعت کڑوا کام ہے اور معصیت میٹھا کام ہے۔ اطاعت مشکل اور معصیت آسان، اطاعت کی طرف دل جاتا نہیں، جبر کر کر کے لے جانا پڑتا ہے، معصیت کی طرف بہت آسانی سے دل چلا جاتا ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بس ارادہ کر لو کہ مجھے دیکھنا ہے، بس پھر ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ اگر ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں تو کیسے ان کو پھسلا بہلا کر یہ کام کر لینے کا، وہ سب راستے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ معصیت کی طرف دل چلتا ہے، طاعت کی طرف نہیں چلتا۔ معصیت میٹھی اور لذیذ، اور طاعت کڑوی اور بے مزہ یا بد مزہ۔ اسی وجہ سے طاعت ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور معصیت ہمارے لیے آسان۔ اس حالت میں ہم کامیابی کیسے حاصل کریں؟
اس میں تین باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات ایک لطیفہ ہے. ایک صاحب نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ معصیت کے جتنے کام ہیں وہ بہت آسان اور نہ سستی آتی ہے نہ نیند, پوری بیداری ہوتی ہے. اور اطاعت کے جتنے کام ہیں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مولانا صاحب سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے. اور پھر آگے مولانا صاحب نے سوال کیا کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں آرام ہی آرام ہو, راحت ہی راحت ہو, چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں, وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ بھائی نیند آئے گی. اور کہا ایسی جگہ ہو جہاں چاروں طرف آگ سلگ رہی ہو, وہاں کیا ہوگا؟ تو کہا کہ نیند اڑ جائے گی. تو کہا یہ طاعت والے جتنے کام ہیں وہ جنت میں لے جانے والے ہیں. تو جنت کا اثر دنیا ہی میں محسوس ہوتا ہے, ابھی تو اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ راحت کا نزول ہوتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے. ابھی تو اس کام کو کیا بھی نہیں, کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اور وہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان کا اثر ابھی ارادہ کرتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے. فلم کا ارادہ کیا, نیند اڑ گئی. تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا, اور زنا کا ارادہ کیا, نیند اڑ گئی, گھر سے نکل پڑا باہر. شراب کا ارادہ کیا, نیند اڑ گئی. میوزک کا ارادہ کیا, نیند اڑ گئی. اس لیے کہ یہ سارے کام آگ میں لے جانے والے ہیں. تو ان کاموں کا ارادہ کرتے ہی وہ آگ کا اثر دنیا ہی میں محسوس ہونے لگتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے. اور تہجد ہے, نماز ہے, روزے ہیں, اس میں سستی آتی ہے, نیند آتی ہے. اس لیے کہ یہ جنت میں لے جانے والے ہیں, تو جنت کا اثر راحت وہ شروع ہو جاتا ہے ارادہ کرتے ہی. تو جب طاعت میں سستی محسوس ہو اور نیند آئے تو یہ سمجھو کہ طاعت کا ارادہ کرتے ہی جب طبیعت میں اتنی راحت کا سما پیدا ہو گیا تو میں اس طاعت کو کر گزروں گا تو آخرت میں کتنی راحت ملے گی. اور گناہ کرتے ہوئے جب بیداری ہو جائے, چستی آ جائے, اس وقت یہ سوچا کرو کہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نیند اڑ گئی تو اس گناہ کو کر لوں گا, اس گناہ کو کر لوں گا اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جہنم میں جاؤں گا, وہاں تو نیند کا نام و نشان نہیں ہوگا. ایک مراقبہ یہ ہے. دوسری بات دیکھو میرے بھائیو, اگر اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے دماغ سے, اپنے ذہن سے جو باتیں سکھائی جاتی ہیں ان کے ذریعے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے نفس سے اور شیطان سے. دوسری بات, حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکاره, جنت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے مشکل کاموں کا, مشکل کاموں کا, ناگوار کاموں کا, جو دل کے لیے کڑوے ہیں, ایسے کام کا پردہ ہے ہمارے اور جنت کے درمیان. اور جہنم پر پردہ ڈال دیا گیا ہے شہوت والی چیزوں کا, مزیدار چیزوں کا. تو ہمارے اور جنت کے درمیان کڑوی چیزوں کا پردہ ہے, ہمارے اور جہنم کے درمیان میٹھی چیزوں کا پردہ ہے. غور سے سنیے اس کو. ایک کوریڈور ہو, ایک پیسج ہو, اس میں دو کمرے ہوں, ایک کمرے کے اوپر لال پردہ ہے اور دوسرے کے اوپر پیلا پردہ ہے, ریڈ اور یلو. اور اس میں ایک بچے کو آپ داخل کریں اور اس سے کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ لال پردے اور تمہارے درمیان چاکلیٹ اور سویٹس ہیں, جیسے ہی اس پردے سے تم اندر گھسے, تمہارے اور چاکلیٹ کے درمیان یہ لال پردہ ہے, لال پردے کو اگر تم نے ہٹایا تو اندر چاکلیٹ ہوگی, اور یہ پیلا پردہ اگر تم نے ہٹایا تو وہاں سانپ بچھو ہوں گے. اب تمہارے اور سانپ بچھو کے درمیان پیلا پردہ, تمہارے اور سویٹ چاکلیٹ کے درمیان لال پردہ. اب بیٹا تم یہاں فیصلہ کرو گے کدھر جانا ہے, کیا کرے گا بچہ؟ وہ لال پردے کو ہٹائے گا اور سویٹ چاکلیٹ میں چلا جائے گا. جیسے ہی وہ پردہ ہٹا وہ سویٹ چاکلیٹ میں چلا جائے گا, ادھر جیسے ہی پردہ ہٹا وہ سانپ بچھو میں چلا جائے گا. تو اسی طرح یوں سمجھو کہ آخرت میں ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے. جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مشکل کاموں کا, اور جہنم کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آسان کاموں کا, مزیدار کاموں کا. اب دنیا میں اگر ہم آسان کام کرتے گئے, مزیدار کام کرتے گئے, لذت والے کام کرتے گئے, تو گویا ہم اس پردے میں داخل ہوئے جو ہمارے اور جہنم کے درمیان ہے. تو جیسے ہی وہ پردہ ہٹے گا تو پیچھے کیا ہوگا؟ جہنم. اور اگر ہم مشکل کام کرتے گئے, صبح 4 بجے فجر کے لیے اٹھنا, اگر گرم پانی نہیں ہے تو کسی طرح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, باہر بارش ہو رہی ہے پھر بھی مسجد تک جانا, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا, یہ مکار ہے, ناگوار چیزیں. لیکن جو اس میں گھستا ہے, اس پردے کو پار کرتا ہے تو پیچھے کیا ہے؟ جنت ہے. تو دل کو یہ سمجھاؤ, دل کو یہ سمجھاؤ کہ یہ جو مجھے مشکل لگ رہا ہے یہ جیسے ہی میں کروں گا تو اس کے پیچھے جنت ہے, یہ جو آسان لگ رہا ہے مزیدار اس کے پیچھے جہنم ہے. زینا میں مجھے بہت مزہ آئے گا لیکن اس کے پیچھے جہنم ہے. اور زینا سے بچنے میں, زینا سے بچنے میں مجھے بہت تکلیف ہوگی لیکن اس کے پیچھے جنت ہے. میوزک سننے میں بہت مزہ آئے گا مگر میوزک کے پیچھے جہنم ہے, اور میوزک سے بچنا بہت مشکل لگے گا مگر اس کے پیچھے جنت ہے. نماز پڑھنا بہت مشکل ہوگا لیکن اس کے پیچھے جنت ہے, اور نماز کو چھوڑنے میں بہت مزہ آئے گا مگر اس کے پیچھے جہنم ہے. یہ سوچا کرو. تیسری بات, انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں. میں لندن جاؤں اور لندن جا کر کے میں یہ کہوں کہ بھائی دیکھو کچھ بھی ہو جائے قاری صاحب کو ملے بغیر میں نہیں جا سکتا, تو اس کے پیچھے دو ہی مقصد ہیں, دوسرے کے علاوہ تیسرا مقصد نہیں ہو سکتا. انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے چاہے دینی چاہے دنیاوی, اس کے پیچھے دو ہی مقصد ہوتے ہیں, تیسرا نہیں ہو سکتا. ایک ہے جلب منفعت اور دوسرا ہے دفع مضرت. کیا معنی اس کا؟ جلب منفعت کا معنی یہ ہے کہ قاری صاحب کی اگر ملاقات کریں گے تو قاری صاحب کے گھر جب بھی جاتے ہیں بہت بڑھیا کھانا کھلاتے ہیں, اور جب قاری صاحب کے گھر سے نکلتے ہیں تو تحفوں سے گاڑی بھر جاتی ہے اور ہاتھ میں 100-200 پاؤنڈ کا لفافہ بھی ملتا ہے. تو کہیں کہ دیکھو بھائی کچھ بھی ہو جائے رات کو 12 بھی بج جائے مگر قاری صاحب کے یہاں جانا ضروری ہے. اب ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو پتا نہیں کہ اتنا زیادہ اصرار کیوں ہے کہ قاری صاحب کے یہاں تو جانا ضروری ہی ہے, لیکن میں جانتا ہوں, یہ کام کرنے والا جانتا ہے کہ اس میں مجھے جلب منفعت ہے, میرا فائدہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی, دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دفع مضرت. دفع مضرت, دفع مضرت کا کیا معنی؟ کہ قاری صاحب سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ بھائی بہت انفلوئنشل آدمی ہے, یہ حکومت سے ان کا تعلق ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے سب شہریوں کے اوپر ظلم اس وقت کر رہی ہے, کوئی بچ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے ورنہ بہت مشکل ہے, اور ان کے تعلقات ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرے گھر ضرور آنا, اور اگر ہم نہیں گئے اور یہ اگر ناراض ہو گئے اور انہوں نے حکومت میں کوئی ہماری عرضی کر دی تو ہماری خیر نہیں ہے. تو قاری صاحب سے نہ ہمیں محبت ہے, نہ تعلق ہے, نہ دل جانے کو چاہتا ہے, مگر اس نقصان سے بچنے کے لیے جانا ضروری ہے.
جلب منفعت اور دفع مضرت، انہی دو چیز.
آپ سب آئے ہیں یہاں، آج یہاں آئے ہیں، تو اگر آپ غور کریں کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو ان دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. حسن ظن تو ہمارا یہی ہے کہ سب جلب منفعت کی نیت سے آئے ہیں، کہ وہاں جائیں گے تو ہمارا دینی فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ اس لیے آیا ہو کہ اسے ڈر ہو کہ اگر نہیں جاؤں گا تو ابا ڈانٹیں گے. آفس میں، فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جانے کا کسی کو شوق نہیں، لیکن جلب منفعت کہ جائیں گے تو تنخواہ ملے گی، دفع مضرت نہیں جائیں گے تو گھر میں فاقہ آئے گا. سمجھدار بچہ 12-13-14 سال کا، اسے اسکول جانے کا کالج جانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، لیکن جلب منفعت کہ اسکول کالج جاؤں گا ایجوکیشن ملے گا آگے کام آئے گا، نہیں جاؤں گا جاہل رہ جاؤں گا، یا یہ کہ اس کا کوئی فرینڈ سرکل ہے جن کے ساتھ اسے بہت مزہ آتا ہے کہ جاؤں گا تو، نہیں جاؤں گا تو مزہ میرا لوٹ جائے گا، جاؤں گا تو مزہ آئے گا. کوئی بھی کام، جلب منفعت اور دفع مضرت، ان دونوں میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. اب ایک شخص ہے، اس کا دل جا رہا ہے شہد کی طرف، شہد بہت میٹھا، دل جا رہا ہے شہد کے، شہد ہے ایسی چیز کہ اس کی طرف دل جائے. اسی لیے جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس میں کشش ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ شہد جیسا ہے، شہد بہت میٹھا، بہت میٹھا. ایک لطیفہ بھی سنا دوں. ایک صاحب تھے، وہ کسی درزی کے یہاں کام کرتے تھے اور تھے بڑے چٹور. تو درزی کو کسی نے اس کی دکان میں لا کر کے شہد کا ایک مٹکا دیا، شہد کا مٹکا دیا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. قبول کر لیا. اب درزی کو ایمرجنسی میں کام کے دوران اس چٹور آدمی کو دکان میں اکیلے چھوڑ کر کے باہر ایک جگہ جانے کی ضرورت پیش آئی جہاں وہ مٹکا لے نہیں جا سکتے تھے. تو اس کو فکر ہوئی اس شہد والے مٹکے کی، تو اس نے بلایا اس کو اور کہا کہ دیکھ، تو ذرا سنبھالنا دکان کو، کسٹمر آئے تو اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آنا، مجھے ایک ایمرجنسی میں کام ہے، اس وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور دیکھ ایک بات خاص دھیان سے سن، یہ جو شہد کا مٹکا ہے نا، یہ میرے ایک دشمن نے میرے اوپر بھیجا ہے اور اس نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے، اس لیے ہاتھ بھی مت لگانا اسے ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب وہ بھی اتنا بھولا نہیں تھا، مالک دکان چلا گیا باہر درزی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے ادھر ادھر ایک بہت قیمتی اور اچھا کپڑا تلاش کیا جو کوئی کسٹمر سلوانے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور بازار میں جا کر اس کپڑے کو بیچا، اور بیچ کر اس پیسے سے گرم گرم روٹیاں خریدی، اور واپس آ کر وہ شہد کا مٹکا ان روٹیوں سے صاف کر گیا، اور صاف کر کے پھر دکان کے بیچ میں لیٹ گیا، اور لیٹ کر مٹکے کو بھی الٹا اپنے پاس رکھ کر کے، اور انتظار کرتا رہا کہ کب اب مالک کی دکان آتا ہے. وہ مالک کی دکان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس کے سامنے یہ منظر تھا کہ نوکر تو بیچ میں پڑا ہوا ہے اور مٹکا بھی صاف ہے. کہا بھی کیا ہو رہا ہے؟ تو روتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے ذرا جھونکا آ گیا نیند کا. تو نیند کا جھونکا آیا تو ایک چور گھسا اور سب سے قیمتی کپڑا تھا اسے لے کر بھاگ گیا. اب مجھے خوف لاحق ہوا کہ آپ آئیں گے تو میرے ساتھ کیا کریں گے، اور آپ کے سارے احسانات بھی یاد آنے لگے کہ اتنی مدت سے مجھے نوکری پہ رکھا ہے، اتنی اچھی تنخواہ دیتے ہیں، میرے اوپر اتنا بھروسہ، اب میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. تو میرے ذہن میں ایک ہی تدبیر آئی کہ زہر تو سامنے ہی ہے، اس زہر والے شہد کو میں کھا جاؤں تو میں کھا گیا. اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ. شہد ہے شہد, اور کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. چاکلیٹ ہے اور اس میں زہر ملا ہوا ہے. دل بہت چاہ رہا ہے, بہت رغبت ہے. سویٹ ٹوتھ ہے, بہت میٹھی چیزوں کا شوق, بہت میٹھی چیزوں کا شوق, میٹھے چاول کا شوق, سوئیاں کا شوق, کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے فیوریٹ کے, بہت میٹھی بہت عمدہ, ڈائٹ پر ہوں, سب چیزیں چھوڑ سکتا ہوں مگر یہ نہیں. اور آپ ہاتھ لے جا رہے ہیں اور اچانک کسی نے کہہ دیا کہ اس میں تو زہر پڑا ہوا ہے, اور معتبر فوراً رک جائیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ دفع مضرت. کوئی مشکل ہوگا رکنا؟ بہترین کیک ہے, بہترین بریانی ہے, بہترین کباب ہے, بہترین فالودہ ہے, آپ کو اتنا کہہ دیا جائے کہ اس میں زہر ہے, رک جاؤ, اور معتبر آدمی ہے, مجھے مولانا احمد کہے کہ اس میں تو زہر ہے, میں مولانا احمد صاحب کو کہوں کہ اس میں تو زہر ہے, شکیل بھائی مجھے کہے, میں شکیل بھائی کو کہوں, معتبر آدمی کہے کہ اس میں زہر ہے, ہاتھ مت لگانا, فوراً رک جائیں گے کہ نہیں؟ دفعہ مضرت کا خیال آتی آدمی رک جاتا ہے. میٹھی سے میٹھی چیز ہو لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے اور یقین کرا دے کہ اس میں نقصان ہے, انسان کی طبیعت ہے کہ رک جاتا ہے. دوسری مثال, دوا ہے بہت کڑوی ہے لیکن کوئی معتبر شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ بہت عرصے سے یہ ایکزیما کی شکایت میں پریشان ہو رہے ہیں, چھوڑ دیجئے ساری دوائیں, اسے ایک ہفتے تک استعمال کرو, کڑوی بہت ہے مگر دن میں دو مرتبہ لینے کی ہے, اور لینے کے بعد آدھ گھنٹے تک منہ کڑوا رہے گا مگر اس تکلیف کو برداشت کر لو, 14 مرتبہ ایک ہفتے تک صبح و شام, آدھ آدھ گھنٹے کی اس تکلیف کو برداشت کر لو, آپ کو شفا ہو جائے گی. جلد منفعت, مجھے میرا اس میں فائدہ ہے, آپ کو یقین ہو جائے کسی کی بات کو سن کر کے اس میں میرا فائدہ ہے اس دوا میں, تو اس کڑوی دوا کو استعمال کرنا مشکل ہوگا؟ مرغوب چیز ہے آپ کی, بہت چاہت والی چیز ہے لیکن آپ کو کوئی یہ سمجھا دے کہ اس میں آپ کے لیے نقصان ہے, آپ فوراً رک جائیں گے, دفع مضرت. اور بہت ہی ناگوار چیز ہے, کڑوی دوا ہے لیکن آپ کو اگر کوئی سمجھا دے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے تو جلد منفعت, آپ ضرور اس کو کر لیں گے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر شخص کو زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر ایسے تجربے ہوئے ہیں, کسی چیز کی طرف ہاتھ جا رہا ہے, ارے بھائی چھوڑ دے, یہ زمین پر گری ہوئی تھی, گندی ہے, فوراً رک جاتا ہے آدمی, دوائی مشکل لگتی ہے مگر لیتا ہے. یہ جلب منفعت اور دفع مضرت کے پہلو کو اگر ہم اختیار کریں گے تو گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا, طاعت کو بجا لانا بھی آسان ہو جائے گا. نماز مشکل معلوم ہو رہی ہے, روزے مشکل معلوم ہو رہی ہے, نگاہوں کو بچانا مشکل معلوم ہو رہا ہے, شراب سے بچنا مشکل معلوم ہو رہا ہے, کیا سوچو اس وقت کہ دوا اگرچہ تلخست درو فائدہ بسیارست. ہم نے کچھ فارسی پڑھی تھی بچپن میں, چہل سبق کر کے ایک کتاب تھی, اس میں یہ جملہ تھا ایکسرسائز میں, دوا اگرچہ تلخست درو فائدہ بسیارست, دوا اگرچہ کڑوی ہے اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. تو نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کڑوا معلوم ہوتا ہے, اس وقت کیا سمجھو کہ اس کڑوی دوا کو پینے کے نتیجے میں میں میٹھی جنت میں پہنچ جاؤں گا. اور گناہ سے بچنے کا وقت آئے تو مشکل لگتا ہے کہ زینا سے بچوں, زینا کی لذت سے بچوں, اس وقت یہ سوچو کہ اگر میں یہ کڑواہٹ اختیار کر لی, یہ میں نے اگر کڑواہٹ اختیار کر لی تو جہنم کی کڑواہٹ سے بچ جاؤں گا, جنت کی مٹھاس مجھے مل جائے گی. اس یہ استحضار رکھو. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں, بڑے بزرگ. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا, تو سفر کے دوران میرا گزر ہوا ایک گرجا کے پاس سے. مجھے گرجا والوں میں سے کسی کے ذریعے پتا چلا کہ یہ گرجا کے سامنے جو پہاڑ ہے, چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس میں جو غار ہے اس میں ایک راہب ہے, کرسچن مونک. وہ دنیا کو ترک کر کے عبادت میں لگا ہوا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے بزرگ ہیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ ملاقات کرنی چاہیے, میں چلا گیا اندر غار میں. ہائی ہاؤ آر یو, علیک سلیک, جو بھی طریقہ ہوا ہوگا. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو سوتا کتنا ہے, تو کھاتا کتنا ہے, سوتا کتنا ہے, کھاتا کتنا ہے. تو اس نے کہا کہ اے مسلمان, تجھے اس سے کیا لینا دینا, تیرا مذہب الگ میرا مذہب الگ, تو پوچھ کر کیا کرے گا. کہا نہیں, مجھے بتاؤ, میں جاننا چاہتا ہوں. اس سے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ جو کرسچینٹی میں رہبانیت تھی, تو راہب اور مونکس دنیا کو ترک کر کے, دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے تھے, اور بہت جفا کشی اور تکشف والی زندگی گزارتے تھے. شادی نہیں کرتے تھے, عورتوں سے دور رہتے تھے. یہ صحیح وہ عبادت کرنے والے اس دور میں, اور کھانا پینا بہت معمولی, کپڑے بالکل معمولی. میرا پورچوگل جانا ہوا ایک مرتبہ, تو وہاں دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک پہاڑی پر لے جاتے ہیں جہاں کسی زمانے میں مونکس اور راہب خلوت اختیار کرتے تھے, رہبانیت اختیار کرتے تھے. تو ان کے جو اس زمانے کے جو گھر اور مکانات ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں. میں نے کہا یہ تو دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی. جب ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر کے دیکھا, اتنے چھوٹے اور اندر کوئی قالین والین یا بالکل مٹی پتھر, اور نیچے اتنے کہ اس میں ایک آدمی ایسا کھڑا بھی نہ ہو سکے. تو ان کو دیکھ کر کے میں تصور نہیں کر سکا کہ ایک شخص اس میں 24 گھنٹے بھی کیسے گزار سکتا ہے. اسلام منع کرتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو, اور اللہ تعالی شانہ نے جتنی چیزیں تمہارے لیے جائز قرار دی ہے ان کو استعمال کرو, اور ناجائز قرار دی ہے ان سے بچو. یہ ہے کمال, یہ کہ پانی میں رہے اور ڈوبے نہیں. اگر کوئی پانی سے بالکل نکل جاوے اور نہ ڈوبے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پانی میں رہے اور تیرنا جانتا ہو اور ڈوبے نہیں, یہ کمال کی بات ہے. پانی میں رہو, دنیا میں رہو, دنیا میں رہو مگر دنیا کا چھینٹا تم کو نہ لگے. تو اس راہب نے مجاہدہ کیا تھا بہت لمبا, اس کے نتیجے میں اس کو جسم میں قدرت ایسی حاصل ہو گئی تھی کہ اس نے کہا کہ میرا سونا نہ سونے کے برابر, اور کھانا پینا نہ ہونے کے برابر. پھر بھی تو کہا کہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں بس. پر کھانا کہ 24 گھنٹے میں ایک چنا, 24 گھنٹے میں ایک چنا کھاتا ہوں. اب یہاں پر ذرا تفصیل کی ضرورت ہے, مگر اس کے لیے موقع نہیں ہے. جو شخص بھی مجاہدہ اختیار کرتا ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس میں ایکسٹرا آرڈینری طاقتیں اللہ پیدا کرتے ہیں. کوئی بھی مجاہدہ اختیار کرے, کھانا کم کر دے, کھانا ترک کر دے, سونا کم کر دے, سونا ترک کر دے, مجاہدہ جو بھی اختیار کرتا ہے, اس میں ایکسٹرا آرڈینری طاقتیں آ جاتی ہیں، سپر نیچرل طاقتیں آ جاتی ہیں. اور یہ راہب بھی جو کرتے تھے تو ایک دم سے نہیں، وہ گریجولی، پہلے ایک روٹی کھاتے ہیں، پھر آدھی کھاتے ہیں، پھر پاؤ کھاتے ہیں، اور جیسے جیسے اس مجاہدے کی برکت سے اندر طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے کم کرتے چلے جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ پورے دن میں ایک یا دو بادام کھاتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی سپر نیچرل ایکسٹرا آرڈینری خرقے عادت چیز کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے یہ نتیجہ مت نکالو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے یا نہیں، اس کا مدار شریعت مطہرہ پر عمل کتنا کر رہا ہے. شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت والا مجاہدہ کیا ہے اور سپر نیچرل چیز اس کی زندگی میں آ گئی ہے شریعت والے مجاہدے سے، یہ ولی ہے. اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا اور خرق عادت چیز کوئی سپر نیچرل چیز وہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایسے ہی اپنا دنیاوی مجاہدہ کیا ہے تو دنیا میں کچھ کرشمے دکھا سکے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس پر میں صرف ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام کا اس وقت مجھے ذہول ہو رہا ہے، ان کے زمانے میں ایک غیر مسلم نے مجاہدہ کر کر کے سپر نیچرل پاور ایسا حاصل کر لیا تھا کہ وہ بہت اونچی جگہ پہ چڑھتا تھا اور اونچی جگہ پر سے زمین میں اس طرح چھلانگ لگاتا تھا جیسے کوئی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتا ہے. اور جب وہ چھلانگ لگاتا تھا تو اس کے لیے زمین بالکل نرم ہو جاتی تھی اور وہ اندر چلا جاتا تھا، اور اندر جا کر کے پہلے سے وہ بتلا دیتا تھا کہ میں اس جگہ کے اوپر نکلوں گا، تو اندر سے گویا لگتا یہ تھا کہ یہ سوئمنگ کرتے ہوئے دوسری طرف سے یوں نکل رہا ہے. یہ فیری ٹیل نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو جگہ جگہ پر اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ شخص اپنا یہ کرشمہ بتائے گا، فلاں جگہ کے اوپر. تو ایک اونچی جگہ کے اوپر، اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کودنے کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، اور وہ اس پر چڑھنے سے پہلے دوسری طرف ایک نشان لگا دیتا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گا، اور اندر زمین میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے نکلتا تھا جیسے پانی سے آدمی نکلتا ہے. اب جو لوگ دین سے اور دینی علوم سے وابستہ نہیں ہے وہ اس قسم کے فتنوں میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے. تو ہمارے زمانے میں اس زمانے میں جو بزرگ تھے ہمارے، ان کو کسی نے جا کر کہا کہ غیر مسلم ہے، شعبدہ باز، اور سپر نیچرل کچھ طاقت اس کے پاس ہے، وہ اس سپر نیچرل طاقت سے یہ کرتب دکھاتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان جو جاہل قسم کے ہیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا دین صحیح معلوم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آئندہ جب اس کا پروگرام ہو تو مجھے لے جانا. گئے حضرت گئے اور اس نے وہ نشان لگایا کہ میں وہاں سے چھلانگ لگا کر زمین میں اتر کر یہاں سے نکلوں گا. حضرت وہ جو اس نے نشان لگایا تھا وہاں کھڑے ہو گئے، اس کی طرف منہ کر گئے. دیکھو وہاں بھی مجاہدہ تھا، یہاں بھی مجاہدہ. وہ مجاہدہ صرف جسم کا دنیاوی مجاہدہ، شریعت کی روشنی میں نہیں. اس لیے سپر نیچرل طاقت تو آ گئی تھی، اور یہ شریعت مطہرہ والا مجاہدہ تھا اس لیے یہ غالب ہوگا. جیسے ہی اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر زمین میں اوجل ہو گیا، حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اپنا انگوٹھا اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا، اس نشان پر جہاں سے اسے نکلنا تھا. وہ نکل ہی نہیں سکا، اور وہی زمین اس کے لیے قبر بن گئی، نکل ہی نہیں پایا وہ. تو دیکھو ادھر بھی مجاہدہ تھا، ادھر بھی مجاہدہ تھا. جب ان دونوں مجاہدوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ کسی کو خیال نہ آئے کہ راہب غیر مسلم ایمان نہیں اور صرف ایسے بیٹھے بیٹھے جھونکے پر کیسے گزارا کرتا ہے اور ایک چنے پر کیسے. کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان پر غشی تاری ہوتی رہی تو لوگوں نے سوچا کہ حضرت کا تو انتقال ہو جائے گا, یہ تو بہت بیمار ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت فنا جگہ کے اوپر ایک غیر مسلم ہے, وہ کچھ عملیات کرتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, ہم آپ کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں. کہا کہ بالکل مت لے جانا, اس لیے کہ اس کے عملیات جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں, میرے لیے مر جانا بہتر ہے مگر اس کا علاج نہیں. لیکن جب غشی تاری ہوئی, بے ہوشی تاری ہوئی, بے ہوشی لمبی ہو گئی, تو دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگ تھے ان کو لالچ تھی حضرت کی زندگی میں, تو کہا کہ بس اب حضرت تو بے ہوش ہیں, لے ہی جاتے ہیں حضرت. بس وہاں لے گئے اور اس نے نظر ڈالی حضرت کے اوپر, نظر ڈالتے ہی حضرت ٹھیک ہو گئے, غشی بھی چلی گئی اور بیماری بھی ختم. اس لیے کہ اس نے بہت مجاہدہ کیا تھا. مجاہدہ کا کیا مطلب؟ کھانے پینے میں تکشف, سونے میں, بیویوں سے بالکل الگ تھلگ. تو اس کو یہ سپر نیچرل ایک گفٹ ملی تھی. اب حضرت جب ہوش میں آئے ٹھیک ٹھاک, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مجھے یہاں لے آئے ہیں. تو حضرت سب کچھ سمجھ رہے تھے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی نظر پڑتے ہی لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اتنے سال گزر گئے نفس کی مرضی کے مطابق میں نے کوئی کام نہیں کیا. نفس مجھے جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہوں, نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہوں. نفس سونے کے لیے کہتا ہے تو اس وقت جگاتا ہوں, نفس میٹھے کی طلب کرتا ہے تو میٹھا نہیں دیتا, کھانے کی طلب کرتا ہے کھانا, نفس کی خلاف ورزی. او ہو 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 ہو, حضرت سمجھ گئے کہ بہت محنت سے اس نے یہ کمال حاصل کیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ پھر اس وقت اگر میں تجھے یہ کہوں کہ اسلام قبول کر لے تو تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اب وہ ششوپن میں پڑ گیا کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو مذہب جاتا ہے, اور اسلام قبول نہیں کرتا تو مجاہدے سے یہ جو کمال میں نے حاصل کیا ہے وہ جاتا ہے. اس نے کہا حضرت کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان ہو گیا. مجاہدے, اسی لیے ولی کامل کو پہچاننے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. زندگی میں ایک کرامت نہ دکھا سکے مگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ ولی ہے, اور اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہے اور کرامت پر کرامت دکھاتا چلا جائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. بات ختم کر رہا ہوں, اصل وہ تھوڑا بیچ میں آ گیا نا, اس لیے مجھے سمجھانا پڑا, ایک مستقل موضوع ہے. کتنا سوتے ہو؟ کہا بس سونا نہ سونا برابر ہے, یوں نیند آ جاتی ہے تو ذرا جھونکا آ جاتا ہے اسی سے گزارا کر لیتا ہوں, اور کھانا کا 24 گھنٹے میں ایک چنا. کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اصل جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ چرچ دیکھ رہے ہیں سامنے گرجا؟ کہا کہ ہاں. تو کہا سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ دور دور سے لوگ اس گرجا میں جمع ہوتے ہیں میرے لیے, دور دور سے لوگ آ کر کے جمع ہوتے ہیں اس میں میرے لیے, اور وہ آتے ہیں اور آ کر کے میری غار کو اس دن سجاتے ہیں. سال میں ایک دن مقرر ہے, سجاتے ہیں, وہ میری بہت عزت کا دن ہوتا ہے, اور سجاتے ہیں, اور سجانے کے بعد جتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ عبادت کے طور پر میری یہ جو پہاڑی ہے اس کا طواف کرتے ہیں. میں اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو اس نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ پورے سال میں اس ایک دن کی عزت اور آنر کی لذت کے لیے میں یہ پورے سال کا مجاہدہ کرتا ہوں. دیکھو جلد منفعت کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے, یہ بہت کڑوا ہے کہ میں ایک ہی چنے پر گزارا کروں اور آرام سے سوؤں بھی نہیں اور غار ہی میں بیٹھا رہوں, میری دنیاوی لائف کچھ نہیں, لیکن مجھے کیا ملے گا؟ سال کے اخیر میں یہ عزت ملے گی کہ پورے ملک سے اس مذہب کو ماننے والے لوگ آئیں گے, وہ گرجا میں جا کر کے عبادت کریں گے، پھر یہاں آ کر کے مجھے ریسپیکٹ پہ کریں گے، میری غار کو سجائیں گے، پہاڑی کو سجائیں گے اور سب طواف کریں گے تو دل کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کے بعد اس نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے مسلمان میں پورا سال صرف اس ایک دن کی عزت کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہوں، تو آخرت کی ہمیشہ کی عزت کے لیے اپنے نفس کی قربانی دے. اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ جانتا تھا وہ کہ دھوکے میں ہے، مگر ایک طلب، ایک لذت اس کو ملتی تھی اس میں. تو بس اسی پر اب ختم کرتا ہوں میرے بھائیو، اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرنا کڑوا لگتا ہے، اور ان کاموں کی خلاف ورزی کرنا میٹھا، اور اللہ نے جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا کڑوا لگتا ہے اور ان سے نہ بچنا میٹھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں بہت کچھ ملے گا مگر وہ کڑوا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا مگر میٹھا بہت ہے. تو میٹھی چیز کو چھوڑ کر ہم کڑوی چیز کی طرف کیسے جائیں؟ تو اس کی تین چیزیں بتلائی، ان میں سے آخری چیز یہ بتلائی کہ شہد ہے بہت میٹھا ہے، لیکن کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ اس میں زہر ہے تو آپ کا دل لالچ کے ساتھ اس کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ میں پکڑ بھی لیا اور منہ تک بھی لے آئے اور اچانک کسی نے کہا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے، فوراً آپ چھوڑ دیں گے. تو جب بھی گناہوں کی مٹھاس کی طرف دل للچاتا ہوا جائے، اس کو کہو کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے، اگر اس گناہ کی مٹھاس کو تو نے چکھا تو جنت کی مٹھاس سے محروم ہو جائے گا، جہنم کی کڑواہٹ کو اختیار کرنا پڑے گا. اور جب کوئی چیز کڑوی نظر آئے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اور دل اس کی طرف نہ جائے، دل نہیں چاہتا، تو کڑوی دوا ہے، بہت کڑوی. دل بالکل نہیں چاہتا مگر پھر بھی جبر کر کے ہاتھ کو لے جاتا ہے، دل بالکل نہیں چاہتا مگر جبر کر کے منہ تک لے آتا ہے، دل بالکل نہیں چاہتا پھر بھی پیتا ہے اور حلق سے نیچے اتارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری شفا اسی کڑوی دوا میں ہے. تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، گناہوں سے بچنے میں اگر دشواری پیش آئے، کڑواہٹ محسوس ہو، تو جبر کر کے اس کڑواہٹ کو اختیار کرو. اس لیے کہ جو شخص بھی اس کڑواہٹ کو اختیار کرتا ہے وہ جہنم کی ہمیشہ کی کڑواہٹ سے بچ جاتا ہے اور جنت کی ہمیشہ کی مٹھاس اسے نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.
یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، چلانے کی، جمنے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، یقین نصیب فرما. الہ العالمین، ہمارے دلوں کو ایمان کی طاقت سے منور فرما دے، ذکر اللہ کے نور سے منور فرما دے. اے ارحم الراحمین، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاک میں ہمیں شامل فرما. اے ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، ولایت والی، مقام صدیقیت والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، حرمین شریفین والی موت عطا فرما. الہ العالمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، بغیر حساب انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما. تیری پکڑ سے، تیرے غصے سے، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہمیں بچا لے، تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین، انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما، پسماندگاں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. الہ العالمین، تیری فرما برداری، تابع داری کے لیے ہمیں قبول فرما لے. الہ العالمین، نافرمانی سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے. الہ العالمین، ایک ایک لمحہ موت تک تیری طاعت میں گزارنے والا بنا دے. الہ العالمین، معصیت سے کوسوں دور ہمیں کر دے. الہ العالمین، معصیت کی، گناہوں کی، تیری نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین، عبادات کو درست فرما دے، معاملات درست فرما دے، معاشرت ٹھیک کر دے، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما دے. اے ارحم الراحمین، نفرتوں سے حفاظت فرما، اختلافات سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، ایذا رسانی سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، راحت رسانی کا ذریعہ ہم سب کو بنا دے. اے ارحم الراحمین، بہت دور دور سے دوست احباب، مائیں، بہنیں آتی ہیں. الہ العالمین، ان سب کو قبول فرما، جتنے حاضرین ہیں جو گھروں میں سن رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما. ان پروگراموں کو الہ العالمین دین پر آنے کا ذریعہ بنا، دین کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین، زندگیوں کے درست ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین، ہم بہت بہت گنہگار ہیں. الہ العالمین، نفس و شیطان کے غلام بن چکے ہیں. الہ العالمین، اس غلامی سے نجات تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. الہ العالمین، تو اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما. الہ العالمین، بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن زندگیاں جیسی ہے ویسی ہی ہے. الہ العالمین، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو ہم سے وہ باتیں کہلواتا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں فائدہ مند ہے. الہ العالمین، سنواتا ہے جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ہے. تو ہمیں الہ العالمین صحیح راستہ بتلاتا ہے، اس کے باوجود الہ العالمین یہاں سے نکلنے کے بعد ہم پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں. الہ العالمین، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. الہ العالمین، دلوں پر محنت کر کے دلوں کو ذاکر بنانے والا، ذاکر بنانے کی توفیق عطا فرما، ہماری قلوب کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین، خدمت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے قبول فرما. مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیر مسلموں کو بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، اس پورے عالم کو ظلم سے، ظالمین سے پاک فرما دے. الہ العالمین، اسے امن سے بھر دے، امن سے بھر دے، امن سے بھر دے. الہ العالمین، پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کو، سب کی نصرت فرما، سب کی رہنمائی فرما، سب کو تیری مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، مقامات مقدسہ، حرمین شریفین، مسجد اقصی، مساجد، مدارس، مقابر مسلمین، جماعتیں، جمعیتیں، سب کی حفاظت فرما.
اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک۔